وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ طہٰ کی آیت نمبر 105 سے آغاز کر رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کل کی نشست کا کچھ قرض باقی ہے کل جو آیات آئی تھی سامری کے بارے میں کہ وہ اسے پھر جو سزا ملی تو وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے چھونا مت اس لیے کہ جو کوئی بھی اس کو چھوتا تھا تو سامری کو بھی اس وجہ سے بڑا سخت تیز بخار چڑھتا تھا اور چھونے والے کو بھی تو گویا کہ سامری اس معاشرے میں اچھوت بن گیا تھا اور یہ کچھ مشابہتیں ہیں جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہود اور ہنود کے درمیان بتاتے ہیں آپ دیکھیے ہندوؤں کے معاشرے میں اچھوت باقاعدہ ایک خاص طبقہ ہے اور اس کا اگر اس کی فرد کو اس کا فرد کسی جگہ ہاتھ لگا لے تو یہ جو اونچی ذات والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ چیز ناپاک ہو گئی ہے اس کو دھونا یا اس کو ضائع کر دینا تو یہ آپ کو اچھوت کی مشابہت نظر آئے گی ان کے اور ان کے درمیان یہ جو دونوں میں جو کامن فیکٹرز ہیں پھر آپ دیکھیے سامری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہو بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے اب جو اس کا حشر کیا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو ضرور جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ جو ہے اس کو دریا میں اڑا کر بکھیر دیں گے ہندوؤں کے ہاں کیا ہوتا ہے مردوں کو جلایا جاتا ہے اور ان کی راکھ دریا میں بکھیری جاتی ہے ہم نے گائے کا واقعہ پڑھا تھا انہوں نے باقاعدہ بچڑے کو معبود بنایا وہاں گائے کی پرستش ہوتی ہے گائے بھی خاص گہرے شوخ زرد رنگ کی اور وہاں گہرا شوخ زرد رنگ ان کے ہاں ایک مذہبی تقدس کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتائی جو ان کی مشابہتیں ان کے کاموں کے اندر ہے اصل میں یعنی بہت ساری باتیں جو کہ تاریخی طور پر ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی ہوتی ہیں حالات و واقعات انہیں پھر سے ہمارے سامنے لے آتے ہیں ابھی تازہ ترین آپ کو ایک خبر کے حوالے سے سناتا ہوں یہ یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل نے نیو دہلی سے یہ خبر ایشو کی April 1, 2005 کو وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک جو ان کا چیف ربی ہے اسرائیل میں, جو یہ ان کا مذہبی پیشوا جو ہے وہ ربی کہلاتا ہے, چیف ربی جو ان کے مذہبی پیشوا کا بھی انچارج, اس نے یہ تعین کیا ہے کہ جناب انڈیا کے ایک قبیلہ ہے بنی میناشی, اس کمیونٹی کے رہنے والے لوگ اصل میں قدیم اسرائیلیوں کی نسل میں سے ہیں. یہ ان کی تحقیق ہے اور یہ باقاعدہ انٹرنیشنل پریس میں وہ اپنی دے رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ جناب باقاعدہ انہوں نے اپنے ایک ٹیم آف ریبینیکل ججز انہوں نے بھیجی ہے تاکہ ان کو باقاعدہ وہ جو یہ غلطی سے یہ ہندو بن گئے تھے تو ان کو پھر سے آرتھوڈاکس جو جیوری ہے وہ ان کو کنورٹ کرے, اور تاکہ ان کو واپس جو ہے وہ اسرائیل میں یہودیوں کی حیثیت سے لایا جا سکے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خاصے وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں, یہ کمیونٹی جو ہے وہ ان کے خیال میں کوئی 7,000 اس کے افراد انڈیا میں موجود ہیں, اور یہ کوکی چن میزو قبائل ہیں ان میں یہ رہتے ہیں جو کہ انڈیا کے نارتھ ایسٹ کے حصے میں بارڈر ہے جو برما کا, وہاں پر جو ہے یہ رہائش پذیر. تو یہ ناب باقاعدہ ان کو وہاں سے ڈسکور کر کے تلاش کر کے لا رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ فار جنریشنز دے کیپٹ جیوش ٹریڈیشنز, کئی نسلوں تک تو انہوں نے یہودی جو روایات پر عمل کیا تھا. کلیمنگ ٹو بی ڈسینڈنٹ فرام دی ٹرائب آف مینیشی, ون آف دی 10 لاسٹ اسرائیلی ٹرائبز ایگزائلڈ بائی دی اسیرینز, آشوریوں نے جن 10 قبیلوں کو نکال دیا تھا یہودیوں کے, وہ یہ ان میں سے ایک کے جو ہے باقیات ہیں. ان دا 8th سینچری بیفور کرائسٹ, 800 صدی قبل مسیح جب ان کو اس وقت پٹائی ہوئی تھی اور ان کو نکالا گیا تھا, تو ان کے وہ جو قبائل نکال ان میں سے ایک قبیلے کے یہ لوگ ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب اب جو ہے ان میں سے بگننگ آف دی 20th سینچری میں ان قبائل کے کچھ لوگ جو ہے وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے, مگر 30 سال قبل ان میں سے بہت سارے جو ہے یہودیت کی طرف واپس آ چکے ہیں. تو جو چیز صرف آپ کو مشابہت میں نظر آتی تھی وہ صرف مشابہت نہیں ہے, اس کے پیچھے ہسٹوریکل ایسپیکٹس جو کہ خود ان کے اپنے سورسز جو ہیں اس کو کنفرم کر رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ ان کو تلاش کر کے اس لیے گاڑی چنتی ہے, اس لیے جو ہے اتنا جو ہے یہود اور ہنود کا, کیونکہ کامن جو ہے ان کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. پرپز بھی انہوں نے کہا کامن ہے اسلام کی مخالفت, اور تاریخی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہماری ہی باقی آپ جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہیں. اس لیے ایک مقصد کے لیے ایک ہی جگہ پر جمع ہونا اور آپس میں گٹھ جوڑ کرنا, یہ دیکھیے قرآن مجید تو ہمیں صرف قرآن تو کتاب ہے نا جو روشنی دیتی ہے, اس میں آپ کو لائٹ ملے گی, آپ کو انڈیکیشن ملیں گی, ریسٹ آف دی جو کام آپ دنیا کے باقی جو آپ کو شواہد ہیں اس سے جو ملا کے تو یو کین کم ٹو دا رائٹ کنکلوژن. تو جناب یہ تو جو قرآن مجید سے جو شہادت تھی اور جو بعد میں موجودہ حالات میں جس بات کو ثابت کر دیا ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی. اب ہم آیت نمبر 105 سے اپنے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں. سورہ طہٰ, فرمایا ویسألونک عن الجبال, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اصل میں ان کا خیال تھا کہ پہاڑ تو بڑے مضبوطی سے گڑے ہوئے ہیں, قیامت میں ان کا کیا بنے گا. فقل ینصفھا ربی نصفا, فرما دیجئے کہ انہیں تو میرا پروردگار اڑا کر ریزہ ریزہ کر دے گا. قرآن میں آتا ہے نا وایذ الجبال سویرت, جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ بڑی عظیم الشان چیزیں جو میں ایک جگہ پر جو ہے جمی ہوئی نظر آتی ہیں, یہ تو سب اڑا کر ان کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ کر میرا پروردگار راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دے گا. لا ترى فيذرها قاعًا صفصفا, اور زمین کو ایک بالکل ہموار چٹیل میدان بنا کر صاف چھوڑ دے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا, تو اس میں نہ تو کوئی کجی دیکھے گا اور نہ ہی کوئی بلندی دیکھے گا, یہ نہ پہاڑوں کی بلندیاں نہ کھائیاں, ہر چیز لیول ہو جائے گی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له, اور جس دن کے وہ پیروی کریں گے پیچھے ہو لیں گے پکارنے والے کے, اور اس سے کوئی بھی کجی کوئی ٹیر کوئی انحراف نہیں. یعنی جب بلانے والا قیامت کے دن بلائے گا تو میدان حشر کی طرف سب کے سب جمع ہو جائیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن, اور آوازیں رحمان کے حضور میں سب کی سب دب جائیں گی, بہت ہی پست ہو جائیں گی. فلا تسمعوا الا ہمسا, اور تو نہیں سنے گا مگر نہایت ہی دھیمی سی بن بناہٹ، قدموں کی آہٹ یا خسر پسر بہت ہی معمولی. یوم اذن لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، جس دن کے کوئی سفارش نفع نہیں پہنچائے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے. ورضی له قولا، اور اس کی بات کو بھی پسند کرے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یا اس کے لیے بولنے کو پسند کرے، جسے رحمان اجازت دے اور جس کے حق میں اجازت دے، صرف اسی کے لیے سفارش برحق ہے، باقی جو ہے وہ کسی کے لیے، وہ کسی سفارش کا کوئی جو ہے وہ جھوٹی کا تصور نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس لیے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو انسانوں کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور یہ لوگ اس کو علم سے احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. تو کون جا کے اللہ کو بتائے گا کہ اللہ آپ کو نہیں پتا ہے، مجھے پتا ہے، آدمی ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیجیے. اللہ تو ہم سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اصل میں تو اس کا ہے فیصلہ، وہ جو چاہے گا جس کے لیے، جس کو معاف کرنا چاہے گا اس کے لیے صرف شفاعت کی اجازت بھی دے گا، اور جسے اجازت دے گا صرف وہی بول سکے گا. وانت الوجوہ للحی القیوم، اور جن چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اس ذات کے لیے جو الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم خود سے قائم ہے، سب کو قائم رکھنے والی. وقد خاب من حمل ظلما، اور نامراد رہے گا، ناکارا ہو جائے گا جس نے ظلم اٹھایا ہوگا شرک کا. ومن یعمل من الصالحات، اس کے برعکس جو کہ نیک عمل کرتا ہے، وہ مؤمن، لیکن ہو وہ صاحب ایمان، نیک عمل جو ایمان کی حالت میں کیا گیا ہو رضاء الہی کے لیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، فلا یخاف ظلما ولا حزما، اسے تو کوئی ڈر نہیں ہوگا نہ کسی حق تلفی کا اور نہ ہی کسی غصب، حق کے غصب ہونے کا، نہ انصافی کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے اسے نازل فرمایا ہے قرآن عربی بنا کر. غور کیجئے، پھر سے آگے بات بار بار دوہرا کر جو ہے وہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ قرآن عربی بنا کر ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اور کل ہم نے سورہ مریم کے آخری آیت پڑھی تھی، سیکنڈ لاسٹ، کہ فإنما یسرناہ بلسانک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آسان فرمایا ہے. اور یہاں کہا کہ اسے قرآن عربی بنا کر بھیجا ہے، گویا کہ اس کو سمجھنے کے لیے وہ زبان جو اس قرآن کی زبان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اس کو سیکھنا، اس کے جو خاص اس کا پیٹرن ہے، جو اسلوب ہے، اور جو قرآن مجید میں اس کے استعمال ہے، ان سب کو سیکھنا سمجھنا، یہ اس قرآن مجید سے وابستگی کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری. گویا کہ اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ ایک خاص احسان تو اہل عرب پر کہ ان کی زبان میں نازل فرمایا، اور پوری انسانیت پر احسان کہ اللہ نے اس زبان کو ایک زندہ زبان بنا دیا. ورنہ آپ کو پتا ہے تورات جو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، آج عبرانی زبان کا کوئی کہیں وجود بھی نہیں ہے، تو تورات اپنی اصلی شکل میں کہاں سے باقی رہے گی؟ یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ چونکہ اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا تو اس کے ساتھ اس کی زبان بھی خود بخود محفوظ ہو گئی. جب وہ محفوظ ہے، صحیح سالم ہے، تو اب اس زبان میں ہی آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں ہر قسم کی وعید، ہر قسم کے جو ہے وارننگز، ان کو مختلف پیرایا اسلوب میں عقل و نقل کے دلائل کے ذریعے، تاریخ کے آفاق کے اور انفس کے دلائل کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے واضح فرما دیا. لعلہم یتقون، اور یہ سارا اہتمام ہم نے کیوں کیا، عربی میں کیوں نازل فرمایا، کیوں مختلف اتنے پیرایا اسلوب میں اس کی بات بیان کی، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں. یہ ہے رحمان کی رحمانیت کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں اتنا شفیق، اتنا خیر خواہ ہے کہ اتنے مختلف حوالوں سے وہ ان پر بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ ان کے لیے بچنے کا راستہ کون سا راستہ. تو یہ پرہیزگاری اختیار کر لیں، بچ جائیں، خدا ترسی اختیار کر لیں. اور یحدث لہم ذکرا، یا ان کے اندر یہ قرآن پیدا کر دے ان میں غور و فکر، یا دہانی کہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں. قرآن جو ہے وہ غفلت سے جگانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو گویا کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہی جو خواب غفلت میں پڑی ہوئی قوم ہے وہ جاگ سکتی ہے، بل شرطے کہ ہم اس کے تقاضوں کو سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. فتعال اللہ الملک الحق, تو وہ اللہ بہت اونچی شان والا ہے, بادشاہ حقیقی. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کیجئے قرآن کے پڑھنے کے بارے میں پیشتر اس کے کہ آپ پر اس کی وحی کو پورا کر دیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتظار رہتا تھا, اور جب آپ قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی دہرانے کی کوشش کرتے تھے, تو اللہ پاک نے شفقت فرمائی کہ آپ یہ مشقت برداشت نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک, سورہ قیامت میں فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان مبارک کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے. لتعجل بہ, تاکہ آپ اسے جلدی سے لے لیں. ان علینا جمعہ وقرآنا, بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن مجید کا آپ کے سینہ مبارک میں جمع بھی کر دینا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پڑھوا بھی دینا. وقر رب زدنی علما, اور اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب آپ اندازہ کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسانیت بنا کر بھیجے گئے, ساری انسانیت کو تعلیم دینے والے, ان سے جب کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حضور میں دعا کیا کرو اس طرح سے کہ رب زدنی علما, میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما, تو ہما شما کس گنتی میں. ہم تو یعنی کہاں سمندر اور کہاں قطرہ, وہ بھی نسبت نہیں ہے. ہمیں کتنی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ سزا کرنے کی کہ رب زدنی علما, اے ہمارے پروردگار ہمارے علم میں بھی اضافہ فرما اور ہمارے عمل میں بھی اضافہ فرما. تو اس لحاظ سے یہ گویا کہ اللہ نے یہاں تعلیم فرما دی کہ جتنے بھی قرآن مجید سے اگر چاہتے ہیں کہ واقعی اس چشمے سے مسلسل فیض یاب ہوتے رہے, تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استدعا دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ, اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک بڑی ہی پختہ تاکیدی وصیت کی تھی, ان کو تاکیدی حکم دیا. وہ یہی حکم تھا جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ وَلَا لَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, آدم علیہ السلام کو بھی اور حوا دونوں کو حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. فَنَسِيَ, تو وہ بھول گئے, ان سے بھول ہو گئی, جان بوجھ کے نہیں, بس ایک بشری تقاضے کے تحت بھول ہو گئی. ولم نجد لہ عزما, اور ہم نے ان کے اندر کوئی مضبوط یا پختہ ارادہ نہیں پایا. یہ دونوں اعتبارات مفہوم اس کے بتائے گئے ہیں. پختہ ارادہ گناہ میں خود جو ہے ملوث ہونے کا, اور پختہ ارادہ اس عہد کو پورا کرنے کا جو اللہ نے جو تاکیدی حکم دیا تھا, وہ ایک ان کے اندر ابھی عزم کی پختگی نہیں تھی کہ اس کے اوپر جو پورے رہ سکتے, یا ان کا کوئی عزم گناہ نہیں تھا ان کے اندر. اور ایک یہ ہے کہ ان کے اندر عزم اس معنی میں کہ صبر عظیمت اور استقامت ابھی یہ جو تھی وہ اس کا اس سٹیج پہ پوری طرح سے مظاہرہ نہیں کر سکے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جبکہ ہم نے فرمایا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. اب یہ نوٹ کیجیے گا کہ یہ واقعہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں اس سے پہلے ہم کتنی مرتبہ پڑھ چکے ہیں, یاد ہے کسی کو؟ ساتھ ساتھ یہ یاد بھی رکھا کریں نا, یہ صرف یہیں پہ سن کے یہیں گول کر کے چلے گا تو سارا سال کیا کریں گے, اور اللہ بہتر جانتا ہے اگلے سال ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ سب کو تو یاد رکھنے کے لیے, اس لیے کہ جب آپ پھر اپنی تلاوت کریں آپ کو پتا ہو کہ جناب یہ بات اس سے پہلے فلاں مقام پر آئی ہے فلاں مقام پر آئی ہے, ان دونوں سب کو ریلیٹ کریں آپس میں, کیا چیز وہاں خاص بتائی گئی کیا خاص. ہر جگہ پر جب یہ واقعہ ریپیٹ ہو رہا ہے, ایز اٹ از ریپیٹ نہیں ہو رہا, آپ نوٹ کر رہے ہیں, ہر جگہ پر اس کے کچھ اور مخصوص پہلو جو ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے اس کو پڑھا سورہ بقرہ میں, پھر پڑھا ہم نے اس کو سورۃ العراف میں دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ ہم نے پڑھا سورۃ الحجر میں, چوتھی مرتبہ پڑھا ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں, اور پانچویں مرتبہ پڑھا تھا ہم نے اس کو سورۃ الکہف میں. اب اس کو چھٹی مرتبہ ہم سورہ طہٰ میں پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ساتویں مرتبہ یہ سورہ صاد کے اندر جو آئے گا. تو پورے قرآن میں سات مرتبہ یہ واقعہ نقل ہوا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا. فقلنا یا آدم، یا آدم، تو ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام. دیکھیے اب پہلے مقامات پر جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. یہ ساری بات یہاں ریپیٹ نہیں ہو رہی. قرآن یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا پڑھنے والا جو ہے وہ جب جو باتیں یہاں ریپیٹ ہو کے آ رہی ہیں ان کو ذہن میں رکھے، ان کی جو فل ان دی بلینکس ہیں وہ خود ان کو جو ہے وہ پورا کرے، تاکہ اس یہ قرآن میں ایک بہت گہرا ربط ہے. اس لیے اس بات کی اہمیت ہے کہ اس مضمون کی بات اس سے پہلے کہاں ہے، اس کے بعد کہاں آ رہی ہے، اور پورے مفہوم کو جاننا ہو تو ساروں کو جب اکٹھا کر کے سامنے رکھتے ہیں پھر اس کی پوری پکچر سامنے آتی ہے. تو یہاں پر اب ایک اور پہلو آ گیا. یہاں وہ ساری اس سے سوال جواب کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اور وہ کہتا کہ نہیں مجھے تو اللہ تو نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہے تو میں کیوں سجدہ کروں، اور پھر آگے جو ہے مہلت لینی، سب وہ چیزیں جو ہے اس کی بجائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ بتایا، فقلنا یا آدم، تو ہم نے کہا کہ آدم علیہ السلام ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ شیطان یہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا سلام علیہا کا، فلا یخرجنکما من الجنہ، دیکھنا کہیں گے تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، اس لیے کہ تمہیں ایک حکم دیا گیا ہے اس سے تمہیں ورگلانے کی کوشش کرے گا، تو دیکھنا کہیں تم دونوں کو یہ جنت سے نکلوا نہ دے. فتش اور پھر اس صورت میں تو مشقت میں پڑ جائے گا. یہاں آپ ذرا غور کیجئے، جنت سے نکلوانے کے لیے دونوں کا بات آئی، مشقت میں پڑنے کی بات صرف اکیلے آدم علیہ السلام کی آ رہی ہے. مفسرین نے اس میں بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جناب یہ جو مشقت میں پڑنا ہے، کیونکہ جنت میں تو ساری بنیادی ضروریات اللہ کی طرف سے پوری ہو رہی ہیں، غذا، پانی، لباس، گھر، یو نیم اینی تھنگ، ایوری تھنگ از اویلیبل فری آف کاسٹ، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں. لیکن جب انسان زمین میں آئے گا تو اس کو یہ سارے کام، اب کہیں کوئی جو ہے کوئی رین بسیرا بھی چاہیے، کھانے کے لیے پیٹ مانگے گا، سردی گرمی کسی پروٹیکشن کے لیے کپڑا چاہیے، یہ ساری ضروریات پوری کرنی ہوں گی. لیکن ان ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مشقت میں کون پڑے گا؟ فتشقا، آدم علیہ السلام آپ مشقت میں پڑ جائیں گے. یہ قرآنی دلیل ہے کہ نان نفقہ عورت کا وہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت پر معاش کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. دیکھیے انسان اول کو اللہ بتا کر بھیج رہا ہے کہ جب وہاں جاؤ گے تو یہ ساری مشقت، تو ورنہ اللہ کہتا کہ تم دونوں مشقت میں پڑ جاؤ گے، نہیں. اللہ نے تو اس وقت سے رول ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ یہ جو باہر کی جو سارا کام ہے اس کو لا کے کما کے اس کو سارے نان نفقہ فراہم کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور خاتون کو اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اس کے لیے اس کے جو ہے وہ اپنے ڈیوٹیز ہیں، وہ سارا ہم نے ان میں سے کچھ کتنے مشکل ڈیوٹیز ہیں ان کی ایک جھلک ہم نے سورہ مریم میں پڑھی کہ کن کن مرحلے سے خاتون گزرتی ہے. اور اس لیے تو اگر اس بیچاری کے اوپر ڈبل لوڈ ڈال دیا جائے کہ وہ یہ سارے جو ہے وہ اپنی جو اس کو اللہ کی طرف سے اسائن ڈیوٹیز ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے، اور جو یہ ظالم معاشرہ اس کے اوپر اور لاد دے کہ اب تم جو ہے وہ گھر کی ملکہ کی بجائے شمع محفل بھی بنو، کتنا ظلم اور زیادتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا، خواتین کو جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو ان کو نے تو صرف اپنے میک اپ اور اپنے کپڑے، اور اس کے لیے ہی جو ہے دے ہیو ٹو اسپینڈ گڈ ہاف این آور، تو ان کے اوپر تو کتنا اضافی بوجھ اگر ہو جائے گا کہ بچوں کو بھی سنبھالے، گھر کی بھی ساری ذمہ داریاں پوری کریں، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ جس طرح سے اس کو سجا بنا کے ایک بھوت پورا نمائش اور اشتہار بنا کے اس کو اپنے دفتر کی زینت بنانا چاہتے ہیں، اپنے دکان کی زینت بنانا چاہتے ہیں، آج تو آپ دیکھ رہے ہیں سیلز گرلز، تو وہ ساری بیچاریاں جو ہیں کہاں سے، ہاؤ کین شی فلفل آل دوز ڈیوٹیز، ہر جگہ پر اس کے لیے پریشانی، ہر جگہ پر. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ باہر کی ساری ذمہ داری فتش کا آدم علیہ السلام، اس کے لیے آپ مشقت میں پڑیں گے. ان لگا، یہ دیکھیں اللہ نے تو رحم کیا، ہم انسان جو ہے اللہ نے ظلم نہیں کیا، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جب ہم اپنی ان عفت معاف بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر اس طرح سے وہ اپنی اس کے لیے وہ بھی نکلیں. ان لک اللہ تجوع فیھا ولا تعرا، بے شک آپ کو یہاں تو یہ حاصل ہے کہ نہ آپ بھوکے رہیں اور نہ ہی آپ کو اس میں کوئی اوریانی کا یا ننگے پن کا کوئی احساس ہو. وَإنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور یہ کہ نہ تو آپ کو اس میں پیاس لگے اور نہ ہی آپ کو دھوپ کی شدت، یہ سب کچھ جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فراہم کی ہوئی ہیں. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ انگیزی کی آدم علیہ السلام کو. اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ دونوں کو اس نے جو ہے برگلایا، لیکن اصل جو اس نے سب سے پہلے وسوسہ انگیزی کی وہ کی اس نے آدم علیہ السلام کو. قرآن کیوں اتنے اہتمام سے بتا رہا ہے؟ کیونکہ بائبل کے لکھنے والوں نے کہہ دیا کہ سارا فساد تو حضرت حوا سلام علیہا کی وجہ سے پھیلا تھا، اس شیطان نے ان کو برگلایا اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ الٹی پٹی پڑھا دی. قرآن اس کی تصحیح کر رہا ہے، نہیں، اس شیطان نے آدم علیہ السلام کو جو ہے فوسوسہ الیہ، آدم علیہ السلام کی طرف شیطان نے وسوسہ ڈالا. قال یا آدم، آگے گفتگو اس کی کوٹ ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں آپ کو بتاؤں ایک درخت جو ہمیشگی کا ہے، وملک لا یبلا، اور ایک ایسی سلطنت جو نہ کبھی کمزور ہوگی نہ پرانی ہوگی. تو اس طرح سے، اور آگے وہ جو ساری باتیں ہم نے اس سے پیچھے پڑھا ہے سورۃ الاعراف میں، کہ ان دونوں کے لیے اس نے قسمیں کھائی اور اس نے کہا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اللہ نے اس لیے اس درخت سے نہیں روکا ہے تاکہ کہیں تم فرشتے نہ بن جانا اور کہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جانا. اب وہ ساری چیزیں ریپیٹ ہو کے نہیں آ رہی ہیں، اب صرف اس کی جس اور سمری آ رہی. یہ اہمیت ہے جو قرآن مجید میں جو ایک مضمون کی آیات مختلف جگہوں پر بیان ہوتی ہیں ان کو آپس میں ریلیٹ کرنے. فاکلا منہا، تو بس انہوں نے، ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا اس درخت. فبدت لہما فوآتہما، تو ان پر کھل گئے ان کے ستر، وطفقا، یعنی ان کے شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں. وطفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اپنے اس ستر کے اوپر وہ دونوں چپکانے لگے جنت کے پتوں میں سے. یعنی اب جیسے ایک دم سے اگر خدا نہ خاصا انسان اوریا ہو جائے تو جس چیز پر بھی اس کا ہاتھ پڑے گا وہ اسے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا. ایسے ہی جو ہے وہ ایک اور تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، انہوں نے جنت کے درختوں کے جو بڑے بڑے پتے تھے انہیں سے اپنے آپ کو چھپانے لگی. واسا آدم ربہ فغوا، تو آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا قصور کیا اور وہ غلطی میں پڑ گئے، یعنی ان کے لیے اب زندگی جو ہے وہ مشکل ہوگی. ان پر ایک ذہول طاری ہو گیا، ضبط نفس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی. اللہ نے مشاہدہ کرانا تھا کہ انسانی کے اندر جو کمزوری کے پہلو ہیں وہ کون کون سے. یہ اسی لیے اللہ پاک نے یہ سارا کچھ واقعہ اس طرح سے ہونے دیا. ثم اجتباہ ربہ، تو آدم علیہ السلام کو پھر سے ان کے پروردگار نے پسند فرما لیا. اصلا تو جو ہے وہ آدم علیہ السلام، یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصا آدم علیہ السلام جنت سے زمین میں سزا کے طور پر بھیجے گئے، بلکہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے چن لیا، اس لیے کہ انہیں اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. ہم وہ پڑھ آئے ہیں اللہ سے ہی آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے. فتلقا آدم ربہ بکلمات، انہوں نے فتلقا آدم من ربہ بکلمات، کچھ کلمات اللہ سے سیکھ لیے اور وہ کلمات ہم نے سورہ آراف میں پڑھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پھر سے جو ہے برگزیدہ فرما لیا. فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بہدا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ ہدایت دکھائی. آئندہ کے مراحل کے لیے، شیطان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی. قال اهبطا منها جميعا، اور فرمایا کہ تم اتر جاؤ اس میں سے دونوں. بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو کر. اور آدم علیہ السلام کو کیا ہدایت کی؟ وہ جو ہدایت دے کر بھیجا وہ کیا تھا؟ فإما يأتينكم مني هدى، پس اگر آئے گی، یعنی ضرور آئے گی،
تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن اتبع ہدایا، تو جس کسی نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، فلا یضل ولا یشقا، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا، تکلیف پائے گا، نامراد ہوگا، پریشان نہیں ہوگا. وہ تو اسے تو جب خوف اور غم سے نجات ہو گئی پھر کیسی پریشانی، کیسی جو ہے وہ تکلیف، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی دنیا کی زندگی تھی، جس کو اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہمیں اس دنیا میں بھی اسے ایک بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ میری ہدایت آئے تو اسے خوشبو میں بسا کر ریشمی جزدان میں لپیٹ کر اسی جگہ پر سجا کر نہیں رکھ دینا، بلکہ ہدایت کو کی پیروی کرنی ہے. تو جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ پریشانی میں، تکلیف میں اور مشقت میں پڑے. اگر ایسا نہ کیا، ہدایت تو آ گئی لیکن ہدایت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہدایت کے لیے عجیب بات ہے کہ باقی جو وہ علم جو ہمیں صرف اس دنیا میں جزوی طور پر فائدہ دے کہ چند تکے اس سے کمائے جا سکیں، اس کے لیے ہمیں 16 سال، 18 سال، بلکہ ساری عمر بھی لگے رہنا وہ مشکل نہیں لگتا ہے. لیکن اللہ کی ہدایت، اس کے لیے کچھ وقت فارغ کرنا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام لگتا ہے. یہ مصروفیت آ رہے، وہ مصروفیت آ رہے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، کبھی یہ سوچا کہ وہ باقی سارا کیسے ہوتا رہا، اس وقت کوئی چیز نہیں آ رہی آئی. تو یہ معاملہ جو ہے یہ سوچنے کا. اس لیے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، اب جس نے میرے ذکر سے رخ پھیرا، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا یہ قرآن. اس کی تو اب کل بھی آپ نے آیت پڑھی، یاد ہو آپ کو، کل اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قد وقد آتینا کا ملتن دننا ذکرا، ہم نے تو آپ کو اپنی جناب سے ایک ذکر، ایک یاد دہانی، نصیحت عطا فرمائی ہے، اور جو کوئی اس سے رخ پھیرے گا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، اسے تو پھر آخرت میں قیامت کے دن بوجھ اٹھانا پڑے گا. یہ سورہ طہ کی آیت نمبر 99 اور 100 میں یہ مضمون آ چکا ہے. تو آج اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس ذکر سے، یعنی میرے اس قرآن سے جس نے رخ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو بے شک اس کے لیے تو ہے بڑی ہی ایک تنگی والی گزران، ایک بہت ہی مشکل زندگی، پریشان کن زندگی. یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہو، اربوں میں کھیل رہا ہو، لیکن اطمینان قلب، چین، حیاتن طیبہ، دنیا کی حسنہ، یہ سب کچھ اسے نہیں ہوگا. اسے قناعت قلب، اتنا اطمینان قلب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کئی کئی گولیاں کھا کر بھی رات رات بھر نیند نہیں آتی ہے. یہ تو معاملہ دنیا کا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا، وہ سوال کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دنیا میں بہت دیکھنے والا، میری بڑی بڑی آنکھیں، میں بڑا ورلڈلی وائز، بڑا ہوشیار، بڑا چالاک، اپنے آپ کو بڑا دانا دینا سمجھنے والا تھا، یہ کیا ہوا، یہاں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ فرمائے گا کہ اسی طریقے سے تیرے پاس میری آیات آئی تھی. اب تو واضح ہو گیا، اوپر کہا جس نے ذکر سے رخ پھیرا، نیچے کہا کہ میری آیات آئی تھی. تو ذکر آیات کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے؟ ذکر اصل میں یہ آیات قرآنی ہی ہیں. تو کیا کیا تھا تم نے؟ فنسیتھا، تم نے انہیں بھلا دیا تھا. یہ بھلانے کے بھی میں کرتا ہوں کئی درجے ہیں. ہماری بہت سارے بہن بھائی تو ایسے ہیں کہ بچپن میں جو ناظرہ پڑھنا سیکھا تھا، چونکہ اس کو بھی باقاعدگی سے نہیں پڑھتے رہے بڑے ہو کر، وہ بھی بھول چکے. اور جن کو وہ ناظرہ یاد ہے، انہوں نے چونکہ کبھی اس کو سمجھنے کی زحمت نہیں کی ہے، تو اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو بھولے ہوئے. اور جنہوں نے اس کو سمجھ بھی لیا، اگر زندگیوں میں جاری و ساری نہیں کیا تو عمل کے اعتبار سے بھولے ہوئے.
تو کتنے لیولز ہیں بھولنے کے. اور قرآن ایسا تبصرہ کر رہا ہے جو ہر ایک کو اس کی سچویشن کے مطابق اس کے اوپر فٹ آ رہا ہے. تو تو نے اسے بھلا دیا تھا نئے آیات کو. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, اور اسی طریقے سے آج کے دن تو بھی بھلا دیا گیا. تو یہ معاملہ اور یہ مضمون, ویسے دنیا میں جس نے قرآن مجید کے نور سے محرومی کی حالت میں زندگی گزاری ہے, اس سے پہلے بھی یہ مضمون پڑھا ہے کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک اندھا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا کہ من کان فی ہذہ اعمی, جو اس دنیا میں اندھا بندے بن کر جس نے زندگی گزاری ہے, نور قرآن سے محرومی کی حالت میں زندگی گزاری ہے, وہ فی الآخرت اعمی, وہی ہے جو آخرت میں بھی اندھا ہوگا. وہی چیز اللہ پاک نے یہاں پر واضح کر دی کہ میری آیات آئی تھیں, تو نے ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. کبھی تجھے فرصت ہی نہیں تھی, موقع ہی نہیں تھا کہ ان کو سمجھنے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ اپنے کوئی وقت لگاتا, کوئی صلاحیتیں لگاتا. تو نے ان کو اگنور کیا, تو نے ان سے پہلو تہی اختیار کی. تو اسی طریقے سے آج کے دن تو بھی بلا دیا گیا, تو بھی اگنور کر دیا گیا ہے. اور جسے اللہ اگنور کر دے پھر اس کے لیے کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ, اور ہم ایسی سزا دیتے ہیں اسے جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے. اور وہ کیسے حد سے تجاوز کرتا ہے؟ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, کہ وہ اپنے رب کی آیات پر دل کی گہرائیوں سے یقین ہی نہیں رکھتا. اسے یہ کنوکشن ہی نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ آیات الہی ہیں. وہ کبھی اس بات کو اول تو مانتا ہی نہیں, اگر زبان سے کہہ بھی دیتا ہے اس کا دل گواہی نہیں دیتا ہے, اس کا عمل جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ درست ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو دنیا میں فرمایا کہ اس کا معاملہ ہم ایسی اسے اس طرح سزا دیں گے. والا عذاب الآخرت اشد و ابقا, اور آخرت کا عذاب وہ تو کہیں سخت اور باقی رہنے والا ہے. دنیا کی پریشانیاں تو پھر بھی انسان کے مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گی, آخرت کی پریشانیاں کیونکہ وہاں پر کبھی پھر موت نہیں ہے, اس لیے وہ پریشانیاں بھی ہمیشہ ہمیشہ. افلم یہدی لہم کما ہلکنا قبلہم من القرون, اور کیا ان کی اس بات میں رہنمائی نہیں کی ہم نے اس سے پہلے کتنی قومیں ہیں ان کو ہلاک کر دیا. یمشون فی مساکنہم, یہ تو ان کے مسکنوں اور ان کے گھروں کے پاس سے ہو کر گزرتے ہیں, ان کو تو ان کے تو راستے کے اوپر بستیاں وہ پڑتی ہیں. ان نفی ذلک الایات لاولی النہا, بے شک اس میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تیرے پروردگار کی طرف سے کہ ان ساری باتوں کا فیصلہ آخرت میں ہوگا, لکان لزامن, تو عذاب کا فوراً آنا لازم تھا. واجل مسمى, اور ایک وقت متعین اللہ کی طرف سے طے ہے قیامت کی آمد کے بارے میں. یعنی کہ اگر وقت طے نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے کبھی کا فیصلہ چکا دیا جاتا. فاصبر علی ما یقولون, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے اس پر جو ویڈیو کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے امتیوں کو یہی تلقین ہے, یہ جتنی بھی باطل قوتیں تمہارے خلاف جتنی دہشت دوانیاں کر رہی ہیں, جو کچھ بھی ہزیان بک رہی ہیں, اس پر صبر کیجیے. وسبح بحمد ربک, اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجیے اس کی حمد, اس کی شکر, اس کی تعریف کے ساتھ. قبل طلوع الشمس, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کے وقت. وقبل غروبها, اور اس کے غروب ہونے سے پہلے عصر کے وقت. ومن آناء الليل, اور کچھ اوقات رات کے, عشاء اور تہجد. واطراف النہار, اور دن کے کناروں پر بھی, جو یعنی جن کے کناروں میں صبح جو چاشت کی نماز ہے وہ بھی آ جاتی ہے, پھر ظہر کی نماز, پھر مغرب تک نمازوں کا سلسلہ جو ہے وہ عصر اور مغرب اسی کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے. لعلک ترضى, تاکہ آپ راضی ہو جائیں, یعنی اللہ پاک آپ کو ان اس نماز کے دوام کے نتیجے میں وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم, اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے گا ان چیزوں کی طرف جو جن سے ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا ہے, مختلف قسم کے گروہوں کو, جو سامان حیات ہم نے دنیا کا ان کو دیا ہے. سہرت الحیات دنیا, یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے, اس کی زینت ہے.
اس کی طرف تو آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے گا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, کیونکہ یہ سب کچھ ہم نے انہیں کس لیے دیا ہے, تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس سامان ساز و سامان دنیا کے ذریعے سے. دنیا میں جتنا کچھ اللہ دیتا ہے آدمی کو کس لیے دیتا ہے؟ آزمائش کے ذریعے, آزمائش کے لیے. اور ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھ رہی ہیں تو امتحان سخت ہو رہا ہے, آزمائش میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی ساری چمک دمک یہ تو ہم نے انہیں دی ہے اس لیے تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں, یہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, اور تیرے پروردگار کا رزق وہ تو کہیں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. اس میں اللہ پاک نے جہاں دنیا والوں کو جو ہے یہ چمک دمک جو دیا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ, ہم نے سورۃ الحجر میں پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو دیے ہیں, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, ہم نے تو آپ کو سات عظیم دہرائی جانے والی آیات, والقرآن العظیم, اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. اس بڑی دولت کے مقابلے میں یہ دنیا کی ساری چمک دمک, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر رزق رب کا خیر وابقا, تیرے پروردگار کا رزق وہ تو کہیں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. یہاں رزق جو ہے کیا صرف یہ دنیا کے چند ٹکڑے, یہ تو کسی کے لیے بھی باقی نہیں رہتا ہے. اس لیے جب آدمی چلا گیا تو رزق باقی رہا. رزق صرف دنیا کے چند ٹکڑے نہیں ہے, اصل رزق اللہ کی جنت ہے. اور یہاں پر رزق رب کا خیر و ابقا, مجھے بتائیے دنیا میں کون سی چیز ہے جسے بقا حاصل ہے جو باقی رہے گی؟ یہ تو اللہ پاک جو رزق روحانی اللہ نے, یہ قرآن یہ ابدی ہے. ہم نے اس دن بھی حدیث کے حوالے سے پڑھا کہ یہ قرآن صرف یہی نہیں پڑھا جائے گا, یہ قرآن جنت میں بھی پڑھا جائے گا. اور جتنا کوئی اس کو پڑھنے والا ہوگا, جتنا اس کو پڑھتا جائے گا اس کی جنت میں درجے چڑھتے چلے جائیں گے. اور اللہ فرمائے گا تیرا سب سے آخری درجہ وہ ہے جہاں پر تو تیرا قرآن جو ہے جتنا تجھے آتا ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے, پڑھ کے وہ وہاں تک جا سکتا ہے. تو یہ تو وہ چیز ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد یہ قرآن جنت میں جو جنتیوں کی موسیقی ہے وہ یہی قرآن ہے. خود اسی قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے, فرشتے اس قرآن کو پڑھ کر سنائیں گے, اور جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فرمائیں گے, اور سب سے آخر میں خود اللہ اس یہ قرآن جو ہے وہ سنائے گا. یہ کوئی ایسی چیز؟ تو یہ رزق ہے پروردگار کا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, اور اللہ کی جنت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو پھر کس کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ یہ فانی اور ختم ہو جانے والی دنیا جس کے لیے خود اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ اس کی طرف تو یہ ساز و سامان جو ہے اس کو نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے. کیوں؟ آپ کے لیے تو اللہ پاک نے اپنے یہاں جو رزق طے کر رکھا ہے وہ ہے جو سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اس بارے میں دو روایات میں بھی, ایک ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ابن آدم تو میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے, میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا سینہ فکر و شغل سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہیں کروں گا. آج ہم کیوں محتاجی کے شکار ہیں؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کی بندگی کے لیے فارغ نہیں کیا ہوا ہے. ہم یہ جو جائز حلال روزی کے لیے کوشش کرنا ہے یہ منع نہیں ہے, لیکن اپنا سب کچھ جو ہے منزل مقصود ہی اس کو بنا لینا, منزل ما کبریاس. اصل تو انسان کا ٹارگیٹ, کل بھی ہم نے پڑھا وہ جو جادوگر تھے جب انہیں بات سمجھ میں آ گئی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ خیر وابقا, اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا. یعنی ہمارا مشن, ہمارا ٹارگیٹ وہ تو اللہ کی رضا, پراخرت کی فلاح. اسی بار مضمون کو یہاں پر فرمایا. ایک دوسری روایت جو ابن کثیر میں آئی ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنی ساری فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی فکروں کی خود کفالت کر لیتا ہے, اس کی دنیا کی فکروں کے لیے اللہ خود کافی ہو جاتا ہے.
وہ اپنی فکر کیا بنا لے؟ اپنی آخرت. اور جس کے فکر دنیا کے کاموں میں لگ رہے, جو صرف دنیا کی جس نے فکر اپنے اوپر تاری کر لی, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ان فکروں کی وجہ سے کسی جنگل میں ہلاک ہو جائے. اگر اپنی فکر آخرت بنا لو تو دنیا کے مسائل تمہارے, ان کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے. اس لیے کہ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. تمہارے لیے پیدا کیے جانے سے مراد تمہارے ٹیسٹ کے لیے پیدا کی گئی, اور جو تمہاری پرفارمنس ہوگی اس کے مطابق تمہارا اصل انجام وہ تو آخرت میں ہوگا. تو اس لحاظ سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے گا. یہاں پر ایک اور چیز مضمون جو ہے واضح ہونا چاہیے کہ یہ اہل جو ہیں یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہی نہیں بلکہ جہلے ہم کہتے ہیں اہل القرآن, قرآن والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ان کے سارے امتی, مراد صرف اپنے گھر میں نہیں اپنے سارے جو پیروکار ہیں فالوورز ہیں ان کو. ویسے بھی نبی اور رسول امت کے لیے بمنزلہ باپ کے لیے ہوتا ہے, تو جب وہ باپ ہے تو سارے امت اس کا گھرانہ ہے کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے روحانی باپ, تو اپنے یعنی جتنے بھی آپ کے فالوورز ہیں ان سب کو نماز کا حکم دیجئے, بس صبر علیہا, اور اس پر ثابت قدم رہیے. لا نسألک رزقا, ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے ہیں. نحن نرزقک, رزق تو ہم آپ کو عطا کرتے ہیں. یہ جو ساری حدیثیں میں نے آپ کو سنائی وہ اب اس آیت کے اندر جو ہے وہ جمع ہو رہی ہیں کہ رزق تو ہم عطا فرمانے والے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر تم ہماری جو ہے وہ ہماری رضا کے لیے لگ جاؤ تو یہ ساری دنیا کی فکروں کا ذمہ یہ ہم لے لیں گے. بل عاقبت للتقوی, اور انجام کار تو صرف پرہیزگاری کا ہے, یعنی تقوی کا ہے. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ, اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی کوئی نشانی کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے ہمارے پاس. اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی, کیا ان کے پاس واضح گواہی ان صحیفوں میں جو ان سے پہلے ہیں ان میں موجود نہیں ہے؟ جو پہلی کتابیں تھیں ان میں سے جو ہے وہ جو کچھ آ چکا ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ کیا کوئی کم معجزہ ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنا جامع قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا؟ یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ ولو انا ہلکناہم بعذاب من قبلہ, اور اگر ہم ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے اس سے پہلے بھی, لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا, تو یہ کہنے لگتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا. فنتا بے آیاتی کا, کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے. من قبل ان نزل ونخزا, اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا کیے جاتے. قل کل متربص فتربصوا, ان سے فرما دیجئے کہ ہر ایک شخص منتظر ہے انتظار میں ہے, پس تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من هو اصحاب الصراط السوی, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے. ومن اهتدى, اور کون ہے جس نے ہدایت کو پایا. یہاں پر الحمدللہ سورۃ الطہٰ مکمل ہوئی.